سیرت اور سنت کے تحفظ کی خاطر تم اپنی جانیں قربان کر دینا، بلکہ یہ درس اپنے نوازوں کو بھی دیا تھا، اپنے گود کے بالوں کو بھی دیا تھا، جسے نبی بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، اپنی بیٹی کو یہی درس دیا، اپنے بیٹوں کو یہی درس دیا، اپنی اولاد کو نبی نے یہی سکھایا، یہی کہا کہ شہزادی فاطمہ زہرا، تمہارا فرض ہے کہ اگر دین پر آنکھ آ جائے تو تم اپنی چادر کا تحفظ نہ کرنا، دین اسلام کا تحفظ کرنا، کہ اس دین کے سائے میں امت کی چادریں محفوظ رہیں گی، تم اپنی جان کی فکر نہ کرنا، اگر دین پر ہاتھ آ جائے تو تم اپنے بچوں کا تحفظ نہ کرنا، بلکہ دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دینا۔ یہی درس گود کے بالوں کو رسول نے دیا تھا، یعنی یہ بات نبی نے صرف امت سے نہیں کہی تھی، اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیام محمد کو ہو سکتا ہے امت نے بھلا دیا ہو، لیکن خانوادے نبی نے نہیں بھلایا۔ یہی پیام محمد مصطفیٰ کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ دیکھیے شاہوں کی تاریخیں پڑھیے، بادشاہوں کی زندگی پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ قوم سے کچھ اور خطاب کرتا ہے، اپنے بچوں کو کچھ اور وصیتیں کرتا ہے۔ ملک پر آنچ آتی ہے تو فوجوں پر لایا جاتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے عرب کی تاریخ دیکھیے، جنگوں کی تاریخ پڑھیے، بادشاہوں کی احوال پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بادشاہ اپنے گھر کو بچاتے ہیں، ملک کو ویران کر دیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو بچا لیتے ہیں، اپنی جان کا تحفظ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی جان کا پہلے تحفظ کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، اور نبی کریم کی حقانیت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نبی کریم نے خود سرپتیں برداشت کی، نبی کریم کے اوپر کچرا پھینکا گیا، پتھر پھینکے گئے، نبی سرپتیں برداشت کیے، پتھر کھائے، تنقیدیں برداشت کیے، زخم زبان، لوگوں کی افواہیں، تہمتیں، الزامات، سب کا مقابلہ کیا، اور اپنی اولاد سے بھی یہی نصیحت کی کہ تمہیں اسلام کی دولت لوٹنا تمہارا کام نہیں ہے، حکومت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ قوم کی خدمت کرو حکومت کے ذریعے سے صحیح۔ اقتدار اس لیے نہیں کہ تم اپنی جھولی بھر دو اور دوسروں کی گودیاں خالی کر دو اور دوسروں کی جھولیاں لوٹ لو اور دوسروں کے گھروں کو ویران کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ تو عزیزان گرامی، ادیان عالم میں کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس دین کے تحفظ کے لیے اس قدر عظیم قربانی پیش کی گئی ہو۔ دین یہود، دین نصارہ، دین مجوس، دین ہنود، ہزارہ ادیان اس وقت موجود ہیں، کسی بھی دین میں اس دین والوں کی طرف سے اس دین کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں پیش کی گئی جس قدر عظیم قربانی دین اسلام کے تحفظ کے لیے خود فرزند رسول کے ذریعے سے پیش کی گئی، اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی آپ کو دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہونے لگے، خدا کے وجود کے بارے میں اگر شک پیدا ہونے لگے، خدا نہ خواستہ اگر دین کی حقانیت کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، تو آپ کربلا کو سامنے رکھیں۔ اگر یہ خدا نعوذ باللہ، یہ خدا کا تصور اگر غلط ہوتا، یا جو خدا مشکوک ہے उस शक की बुनियाद पर कोई अपने गोद के बालों को नहीं कुर्बान कर देता। जिस खुदा पर यकीन नहीं है उस खुदा के लिए कोई इतनी अजीम कुर्बानी नहीं पेश करता। जिस खुदा पर यकीन न हो उस खुदा के लिए कोई अपने करियर जवान की कुर्बानी नहीं पेश करता। जिस दीन पर यकीन न हो उस दीन के तहफ्फुज के लिए कोई अपनी जान नहीं कुर्बान कर देता। जिस शख्स को सुन्नत नबी पर यकीन न हो सीरत रसूल पर यकीन न हो उस सुन्नत और सीरत को बचाने के लिए कोई अपने खानदान की कुर्बानी 18 बनी हाशम की कुर्बानी अपने गोद के वाले की कुर्बानी 6 महीने वाले की कुर्बानी भाइयों की कुर्बानी भतीजे की कुर्बानी भांजों की कुर्बानी कोई नहीं पेश करता। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की थी उन्हें अपने खुदा पे पूरा यकीन था, अपने दीन पर पूरा यकीन था, दीन इस्लाम पर यकीन था, दीन इस्लाम की हकानियत पर यकीन था, इमाम हुसैन को खुदा के वजूद पर पूरा यकीन था, कयामत पर पूरा यकीन था, नबी की रिसालत पे पूरा यकीन था, कुरान मजीद पर पूरा यकीन था। इस यकीन की बुनियाद पर हुसैन कुर्बानी पेश कर रहे थे कि आखिरत के वजूद पर इमाम हुसैन को पूरा यकीन था। और जो लोग इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे उन्हें दुनिया के बारे में यकीन था, आखिरत के बारे में यकीन नहीं था। उनको यकीन था कि हम कत्ल हुसैन कर देंगे तो हमें दौलत हासिल हो जाएगी, हमें इख्तदार हासिल हो जाएगा, हमें खलत मिल जाएगी, हमें खिला मिल जाएगा, हमें जो है वो महल मिल जाएगा, हमें जमीन मिल जाएगी, जागीर मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी। इन्हें इस बात का यकीन था लेकिन आखिरत का उन्हें यकीन न था। तो जिन्होंने ग्रामे यह अशरे मुहर्रम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है ये अय्याम शहीदान करबला के अय्याम है जहाँ शहदाए करबला का तस्करा होता है, शहीदों का मातम किया जाता है, शहीदों का गम मनाया जाता है। किस बुनियाद पर मनाया जाता है कि ये शहीद इस्लाम के लिए कुर्बान हुए। जब हम इसका तस्करा करते हैं तो हमारे अंदर भी दीनी हरारत पैदा होती है, जज्बे दीनी पर बढ़ चढ़ता है। जब हम इमाम हुसैन की शहादतों का तस्करा सुनते हैं तो हमारी माँ बहनों के कल्ब में जनाब ज़ैनब की मोहब्बत पैदा होती है और यह एहसास पैदा होता है कि जब हमारी शहजादियों ने दीन इस्लाम के लिए अपना घर बार बर्बाद कर दिया था तो फिर हमें भी चाहिए कि इस दीन का तहफ्फुज़ करें, इस दीन को बचाएं, इस दीन की कदर पहचानें। जब हमारे जवानों को करबला के वाकयात सुनाए जाते हैं तो उनके अंदर दीन से मोहब्बत पड़ती है, सीरत नबी पर उन्हें यकीन पैदा होने लगता है, खुदा के वजूद पर उन्हें यकीन पैदा होने लगता है और उनके दिल में करबला वालों की मोहब्बत जब पैदा होती है तो वो सीरत नबी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीन को बचाने के लिए दीन से मोहब्बत का जज्बा पैदा होने लगता है, खुदा से मोहब्बत पैदा होने लगती है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत पैदा होने लगती है। जब हम करबला के वाकयात सुनते हैं, करबला के वाकयात में जा मजा आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि परवरदिगार जिस नबी की सीरत और सूरत का मैं मुश्ताक हूं उस अली अकबर को तेरे बारगाह में रवाना कर रहा हूं। यदि इमाम हुसैन जब मदीने से निकलते हैं तो ये ऐलान करते हैं कि हुसैन करबला क्यों जा रहा है। लोग कहते हैं कि करबला वालों का जिक्र करना क्या जरूरी है, करबला वालों का तस्करा क्यों करना चाहिए, क्या हर साल करबला वालों का गम मनाने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, और भी तो काम है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की। अगर इमाम हुसैन भी ये कहते कि दीन इस्लाम बर्बाद हो तो क्या मैं तन्हा जिम्मेदार हूं, سیرت نبی اگر پامال ہو رہی ہے تو کیا میں تنہا ذمہ دار ہوں؟ اگر دین خدا پر پامال ہو رہا ہے تو کیا میں تنہا ذمہ دار ہوں؟ یہ کہہ کے حسین اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے میں رہ جاتے تو یہ شہادت نہ پیش ہوتی، اور اگر یہ شہادت پیش نہ ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا آپ کو معلوم ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ جو شخص تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بدام خلیفہ مسلمین بن کے رہتا تھا، وہ جو چیز پیش کر رہا تھا بدام دین پیش کر رہا تھا، بدام شریعت پیش کر رہا تھا، بدام سیرت نبی پیش کر رہا تھا. اب دنیا سیرت نبی کو بھلا دیتی اور بادشاہ کی سیرت سنت نبی کے طور پر پیش کی جا رہی تھی. دین بدام دین کو پیش کیا جا رہا تھا، ان کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا تھا اور ان کی مہر لگ رہی تھی، یعنی اقتدار کی مہر لگ رہی تھی دین اسلام کے اوپر. اور جو کچھ بھی خلیفے کا طرز عمل تھا اسے بنام قرآن، بنام شریعت، بنام دین، بنام اسلام پیش کیا جا رہا تھا. آخر میں نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ خلفاء کی سنت کو سنت نبی سمجھ لیتے. 50 سال کے عرصے میں سنت نبی اس قدر بدل دی گئی تھی، سیرت رسول کو اس قدر بدل دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلتے ہیں تو اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسیر بسیرت جبتی واہی، میں کربلا جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے جا رہا ہوں. تو کہاں اسیر بسیرت جدی والی، میں اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی سنت نبی مٹا دی گئی تھی، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حسین کربلا جا رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ امام حسین جو قربان ہو رہے ہیں سنت نبی بچانے کے لیے، سیرت رسول کو بچانے کے لیے. اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو سنت نبی کا تحفظ کیسے ہوتا، سیرت نبی زندہ کیسے ہوتی؟ عزیزان گرامی، جب بھی سنت نبی پہ حرف آئے کربلا برپا کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی دین نبی پر بات آئے امام حسین کی ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے. شریعت جب پامال ہو، جب دین پامال ہونے لگے، جب مسجدیں ویران ہونے لگے تو ہمارے اندر جذبہ حسینی پیدا ہونے کی ضرورت ہے. امام حسین قربانی کی ایک عظیم ترین مثال ہے دین اسلام میں، ایک ایسا جذبہ حریت اور ایک ایسا جذبہ تحفظ ہے. کربلا ایک حرارت ایمانی پیدا کرتا ہے مسجدوں کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ ہے بابری مسجد کا ایک حل تو بس یہی، ہے بابری مسجد کا ایک حل تو بس یہی، جمین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے، جمین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے. یعنی مسجد اسی وقت بچ سکتی ہے جب جذبہ حسینیت سامنے آئے. بس عزیزان گرامی، اس سال کا ہمارا عنوان چاہے یہ عشرہ ہو یا اس کے بعد والا عشرہ ہو یا پورے سال میں جتنے بھی عشرے پڑھے جائیں گے، نہ صرف میں بلکہ یہ سارے علماء کا یہ فیصلہ ہے اس سال، نہ صرف شیعہ علماء بلکہ تمام سنی علماء نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اب جو گفتگو ہوگی وہ سیرت نبی کے حوالے سے ہوگی، وہ سنت نبی کے حوالے سے ہوگی. اب ہر ممبر سے سنت رسول پیش کی جائے گی اور سیرت رسول پیش کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سال دشمن مل کر سیرت نبی پر حملہ کیا ہے، نبی کریم کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنت نبی کو غلط طریقے سے پیش کیا جانے لگا ہے. کیونکہ دنیا کو خوف پیدا ہو گیا ہے سنت نبی سے کہ نبی کریم کی اگر سیرت اجاگر ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے، اور اب یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں کوئی چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا. کل تک تو کتابیں چھپائی جاتی تھیں، جب تک تو کتابیں چھپائی جاتی تھی، لیکن آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ذرائع ابلاغ اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ کسی بھی بچے سے وہ چیزیں مخفی نہیں رکھی جا سکتی تو جتنے چھوٹے ادیان ہیں سب گھبرا رہے ہیں اس لیے کہ حقائق خود کے سامنے آنے والے ہیں. تو جب حقائق خود کے سامنے آ جائیں گے جب دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ نبی ایسے تھے نبی ایسے تھے تو پوری دنیا انسانیت چاہے وہ ہندو کا بیٹا ہو کہ کرسچن کا بیٹا ہو یہودی کا بیٹا ہو کہ مجوسی کی اولاد ہو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یورپ میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے کتنی تبلیغ اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساری کی ساری دنیا اس وقت مسلمان ہونے پہ دھری ہوئی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ جو ہے شریف گھرانوں کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج آپ دیکھیں گے کہ فلم ڈائریکٹر کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ٹونی بلیئر کی جو سالی ہے وہ جو ہے مسلمان ہو گئی ہے. جارج کلے میں جو اس وقت جو ہے لندن کا جو ایم پی ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. یہ گھبرا رہے ہیں کہ پہلے تو جاہل لوگ ہوتے تھے اب تو پڑھے لکھے لوگ ہو رہے ہیں. جب یہ لوگ خبر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سنت نبی کو غلط طور پر پیش کرے اور یہ بتائے کہ تم جس کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہو اس کی سیرت یہ نہیں ہے. ایسی ہی یہ سیرت تھی ان کی نبی کریم کی ہے یہ طریقہ کار تھا نبی ایسے تھے. وہ لوگ نبی کریم کی غلط تصویر پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے جو پرانے کلمہ گو ہیں جو نسل در نسل مسلمان ہیں چلے آ رہے ہیں ان کی ذمہ داری اس وقت کیا ہے. دشمن سمجھ گیا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا دشمن سیرت نبی سے گھبرا رہا ہے اور یہ پریشان ہے کہ ہمارے بچے کہیں مسلمان نہ ہو جائے. لیکن جن کے بچے مسلمان ہیں اور جو خود مسلمان ہیں ان کو سیرت نبی کی عظمت نہیں معلوم ہے ان کو سنت نبی کی عظمت نہیں معلوم ہے. نبی کریم کے نام پہ جو کشش ہے محمد عربی میں جو کشش ہے نبی کی سیرت میں جو کشش ہے رحمت للعالمین کے وجود میں جو کشش ہے اس سے ہم واقف نہیں ہے. نام محمد میں وہ کشش ہے فیضان گرامی کہ نبی کریم کی سیرت میں وہ جادوئی اثر ہے کہ لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے. معجز نما شخصیت تھی معجز نما شخصیت تھی کہ جس کو لوگ جادوگر کہتے تھے ذاتی زبان میں لیتے ہیں جادوئی شخصیت ہے جو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے اپنا. جو کفار قریش کہتے تھے کوئی محمد کے پاس نہ جائے اس لیے کہ ان کی زبان میں زہر ہے جادو ہے. وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کا گردہ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ مل گیا تو واپس نہیں آیا. حضرت عمر کے بارے میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے گئے تھے لیکن گئے تو پھر واپس نہیں آئے گئے تو مسلمان ہو گئے اس کے بعد کی باتیں میں نہیں بولوں گا. لیکن جو گئے تھے تو کیسے گئے تھے میں یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد کی بات نہیں کرتا ہوں میں. لیکن جو بھی اس نیت سے گیا کہ جو گیا مارنے کے لیے وہ اس کو ڈگے ڈال دیا وہاں پر ہتھیار پھینک دیا سو ہتھیار لے کے گئے تھے لیکن ہتھیار محمد کے قدموں میں ڈال دیے. یہ کشش تھی نبی کریم کے چہرے کی کہ کتنے لوگ کتنے قریش انہیں مارنا چاہتے تھے انہیں گالی دینا چاہتے تھے لیکن گالی دینے والے کلمہ پڑھ لیے قتل کرنے والے کلمہ پڑھ لیے پتھر پھینکنے والے کلمہ پڑھ لیے کچرا پھینکنے والے کلمہ پڑھ لیے کچرا پھینکنے والے کلمہ پڑھ لیے پتھر پھینکنے والے کلمہ پڑھ لیے جو قتل کی نیت سے آئے تھے وہ کلمہ پڑھ لیے. کیا کشش تھی ذات نبی کریم کتنا عظیم انقلاب پر آپ تصور کریں تو دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں گی. آپ نہیں جانے مسلمان ہے خدا کی قسم کہتا ہوں مسلمان بچے محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانے جتنا کرسچن کا بچہ پہچان رہا ہے جتنا یہودیوں کے بچے مطالعہ کر رہے ہیں نبی کی ذات پر اتنا ہمارے بچے نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچیوں کو نہیں معلوم ہے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے ہمارے بزرگوں کو نہیں معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ کس عظیم شخصیت کا نام ہے. اس لیے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ہم کو اس کے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ محمد کون تھے. وہ تحریک کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو تعجب ہو رہا ہے. تو اب جو کوئی بھی ان کے لیے تحقیق کرے گا چاہے نفرت کی نیت سے کیوں نہ ذات محمد مصطفیٰ کا مطالعہ کرے, جو مطالعہ کر رہا ہے وہ خود جان رہا ہے. اپنی عام زبان میں جو نبی کریم کی ذات کو مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو سیرت کا مطالعہ کر رہا ہے, وہ ان کا گرویدہ ہو جا رہا ہے. پوری دشمنی کے ساتھ سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرنے سے پہلے دشمن ہوتے ہیں, جب مطالعہ کر لیتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں. اس لیے یہ کام ہو رہا ہے عزیزان گرامی. ابھی میں حج سے جانے سے پہلے ایک مہینہ پہلے جب دارالسلام میں جلسہ ہوا تھا اسی فلم کے تعلق سے, تو وہاں میں نے دو باتیں کہی تھی, وہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے ذکر کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کہ دشمنان نے اسلام کی اور مغرب والوں کی, یورپ والوں کی, برطانیہ کی اور آج امریکہ کی, ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرو, مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاؤ, مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بربلاؤ اور ان کے اندر تفرقے ایجاد کرو, فرقہ بندیاں ایجاد کرو. کتنے فرقے آج انگریزوں کی یادگار ہیں ہندوستان کے اندر, جو فرقہ صرف ہندوستان میں ملتا ہے, کسی دوسرے مسلمان ملک میں نہیں ملتا. اتنے فرقے بنائے, اتنے مسلک بنائے, اتنے جھگڑے بنائے اور وہ کامیاب ہو گئے. یعنی یورپ والے, امریکہ والے اور یہودی نصرانی, یہ سب جو اسلام کے کٹر دشمن تھے, وہ مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کیے اور تفرقہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن جو کامیاب نہ ہو سکے, وہ اسلام کو دو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے, مسلمانوں کو دو سے دس میں بانٹ دیا, دس کو ہزاروں میں بانٹ دیا, لیکن اسلام ایک اسلام کو دو نہ کر سکے. مسلمانوں کو دو ہزاروں فرقوں میں بانٹ دیا, ایک مسلمان کو کئی فرقوں میں بانٹ دیا, لیکن ایک اسلام کو دو حصوں میں تقسیم نہ کر سکے. یعنی وہ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی قرآن دو نہ کر سکے. ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ قرآن مجید کو دو کرے, جب نہیں کر سکے تو گربنندہ کر دیا, شیعوں کا 40 باروں کا قرآن الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کسی مسلمان سے پوچھیے کو کہے گا نہیں جو ہے ہم نے سنا ہے ان کا قرآن الگ ہوتا ہے, ہمارا قرآن الگ ہوتا ہے, ان کی نماز الگ ہوتی ہے, ہماری نماز الگ ہوتی ہے, ان کا کعبہ الگ ہے, ہمارا کعبہ الگ ہے, وہ کربلا میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم لوگ مکے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا کعبہ الگ ہے, ہمارا کعبہ الگ ہے, ان کا خدا الگ ہے, ہمارا خدا الگ ہے, ان کے رسول الگ ہے, ہمارے رسول الگ ہے, اور ان کی کتاب الگ ہے, ہماری کتاب, ان کی پوری کی تفرقہ کس نے ایجاد کیا؟ ہم کو خود خبر نہیں ہے کہ ہمارا الگ کوئی قرآن بھی ہے. ہم شیعہ ہیں, ہم کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہمارا کوئی الگ قرآن بھی ہے, ہم کو اس بات کا کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اور بھی کعبہ ہے. ہم بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں, ہم بھی قرآن مجید وہی پڑھتے ہیں. اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی ہے قرآن ملے گی کہ جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, ہر مسلمان کے گھر میں وہی قرآن ملے گی. لیکن انہوں نے یہ الزامات تراشے جس کی خبر ہم کو بھی نہیں ہے, اور اس بات کی اطلاع کسی شیعہ نوجوان کو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی پھیلا دیا کہ جبرائیل امین وہی لے کر حضرت علی پر آنے والے تھے اور غلطی سے رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ وہی نازل کر دیے. یہ شیعوں کا فتنہ ہے, جبکہ شیعہ اس عقیدے سے واقف بھی نہیں ہے. اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ ہر سنی بچہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ لوگ جبرائیل امین کے دشمن ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی پیغمبر پر ہونے والے تھے اور نبی نے ان سے نبوت چھین لی. یہ سارے کے سارے منگھڑت خرافات پھیلے لگائے گئے. در حقیقت یہ دشمن چاہتا تھا کہ جس طرح سے ہم نے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے, اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بھی تقسیم ہو جائے, کعبہ تقسیم ہو جائے, قرآن تقسیم ہو جائے, دین تقسیم ہو جائے. لیکن کیا کیا جائے کہ قرآن مجید کا تحفظ پروردگار عالم نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کا تحفظ کرنے والے ہیں. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس قرآن کے محافظ ہم ہیں. اب جس قرآن کا محافظ پروردگار عالم بن جائے, اس قرآن کو کوئی بھی حصوں میں تقسیم کر نہیں سکتا. سلوات پڑھو. وہ شمع کیا بٹھائے جسے روشن خدا کرے. قرآن وہ شمع الہی کا نام ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے. تو جس قرآن کو اللہ روشن کرے, اس قرآن کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ کعبۃ اللہ وہ واحد گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو ساری دنیا انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. سارے کے سارے مسلمان, چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو, حنفی ہو کہ شافعی ہو, مالکی ہو کہ جعفری ہو, جتنے مسلک ہیں سب کے سب اسی کعبۃ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. سب ہزاروں مسلکوں میں مٹے ہوئے ہیں لیکن سب کا قبلہ ایک ہے. سب جھکاتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں لیکن سب جھکاتے ہیں تو ایک ہی طرف. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب دشمن اسلام کس بات پر مسلمانوں سے خفا ہے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لڑا رہے ہیں ان کو آپس میں, لیکن پھر جب مسلم لڑتے ہیں لیکن پھر سر جھکاتے ہیں تو ایک ہی کعبے کی طرف, اور ہدایت حاصل کرتے ہیں تو قرآن جس کے ہاتھ میں دیکھے قرآن, بریلویوں کے ہاتھ میں وہی قرآن, دیوبندیوں کے ہاتھ میں وہی قرآن, جعفری کے ہاتھ میں وہی قرآن, حنبلی کے ہاتھ میں وہی قرآن, جس کے ہاتھ میں دیکھو ایک ہی قرآن. ابھی نے غصہ آیا کہ قرآن ہی تو پھاڑ ہے. جب قرآن توڑا ہو سکا تو اب قرآن کو پھاڑنا شروع کر دیا. اب جب سیرت نبی کو واحد وجہ ہے کہ وہ واحد شے ہے سیرت نبی اور سنت نبی کہ جس کے سارے مسلمان قائل ہیں, کوئی بھی ہو محمد مصطفیٰ کی افضلیت کا قائل ہے, محمد نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, محمد مصطفیٰ پہ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو سیرت نبی پہ غصہ نہیں تھا. اب نبی کریم کی سنت کو بگاڑنے کے لیے فلم بنایا جانے لگا, کارٹون چایا ہونے لگے تاکہ سنت نبی کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے, تاکہ کوئی عیسائی بچہ مسلمان نہ بن سکے. سیرت نبی اگر انٹرنیٹ پہ پڑھ لے گا, ہر ایک اگر سنت نبی سے واقف ہو جائے گا تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں سارے کے سارے لوگ مسلمان نہ بن جائے. مسلمانوں کا بچہ انٹرنیٹ پہ سیرت نبی نہیں تلاش کرتا ہے, لیکن یہودیوں کے بچے سیرت محمد پڑھ لگے ہیں. تو انہیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی اولادوں کو روکنے کے لیے ایک ایسا فلم بناؤ کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم کی سنت اور سیرت کے نقوش پر دھوم پڑ جائے. اس کے لیے کاروائی ہو رہی ہے عزیزان گرامی. تو اب محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں, محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ عصر حاضر میں محبت رسول کے تقاضے کیا, تقاضے ہیں ہمارے, محبت ہم سے کیا طلب کرتی ہے, کیا محبت کا نام لے لینا کافی ہے, یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. عزیزان گرامی, آج ہم فرش ازا اسی ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر یہ فرش ازا بچھائے ہیں. یہ فرش ازا کو ہم قائم کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسی سنت کے تحفظ کے لیے. عزیزان گرامی, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے, مجلسیں کرنے والوں کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ وہ مجلس کیوں کر رہے ہیں. وہ مجلس کر رہے ہیں تاکہ سنت نبی اس مجلس کے ذریعے سے بچے. یہ مجلس اقتدا ہے سنت نبی کو بچانے کا, اپنی اولاد کو سیرت رسول سے واقف کرنے کا. کربلا پورا پیغام سنت نبی کے لیے ہے. اگر سنت نبی کو کربلا سے ہٹا لیا جائے تو کربلا کچھ نہیں ہے, کربلا کچھ نہیں ہے. امام حسین کی ہر سانس سنت نبی اور سیرت رسول کو پیش کر رہی ہے. امام حسین کا ہر اقدام وہ ہے جس کے اوپر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے. نظام گرامی, ہم امام حسین کی سیرت کا مطالعہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اصل میں سیرت حسین سیرت رسول کا تسلسل ہے. ہم امام حسین کی سنت کو امام حسین کی سنت سمجھ کے قبول نہیں کرتے ہیں, نماز رسول کی خاطر مطالعہ نہیں کرتے ہیں. یعنی ہم اگر امام حسین کی تعریف کرتے ہیں یا امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم امام حسین کی سیرت میں سیرت نبی دے کر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قول امام حسین کا قول نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ کا کلام ہے. اسی لیے ہم امام حسین کی بات سننا چاہتے ہیں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ حسین جو کچھ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو ان کے چر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جو اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ امام حسین کی پیروی کرو, کیوں کہتے ہیں امام حسین کی پیروی کرو؟ اگر ہم کہیں امام حسین کی پیروی کرے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی پیروی کرو, ان کی پیروی کرو, ان کی پیروی کرو. کیا صرف امت اسلام میں صرف حسین ہے کہ جن کی پیروی کرنا چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں عزیزان گرامی, ہم امام حسین کی پیروی کرنے کو کسی سے نہیں کہتے, کیونکہ ہم امام حسین کو امام حسین نہیں سمجھتے بلکہ امام حسین کو تسلسل سنت نبی سمجھتے ہیں. یعنی امام حسین نے اپنی زندگی میں وہی کچھ کیا جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ہوتے تو وہی کرتے. امام حسین نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا, جو وقت کا تقاضا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا, جو کچھ بھی کیا, وہ درحقیقت خوشنودی خدا کی خاطر کیا, خوشنودی رسول کی خاطر کیا. یعنی رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا اپنے دور میں, اور یہ بتایا کہ اس وقت اگر میرے نانا جان ہوتے تو یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں, امت میں اور بھی تو لوگ ہیں, سو کی ذمہ داری ہے؟ انہیں کہا نہیں, میری ذمہ داری کچھ زیادہ ہے, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو سنت نبی کا مجسمہ سمجھتا ہوں. میں اگر خاموش ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے محمد مصطفیٰ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ ہر دور میں محمد کا ہونا ضروری ہے. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ ہر دور میں محمد کا ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ جب ہر دور میں قرآن باقی رہنا ضروری ہے تو ہر دور میں سنت نبی کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ ایک حدیث جو ہے سنت میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انی طالب فی مستقلین کتاب اللہ و سنتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک میری سنت. یعنی میں سنت کو لے کے نہیں جا رہا ہوں, میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو سنت کتابوں میں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب تو خود قرآن مجید موجود ہے. تو مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کتاب تو موجود ہے, اب نبی کی سنت بتاؤ کہاں ہے؟ اب بتاؤ نبی کی سنت کہاں ہے؟ سنت کتاب کی شکل میں نہیں چاہیے, سیرت کی شکل میں چاہیے, پیغام کی شکل میں چاہیے, زندہ شکل میں چاہیے. اگر سنت کو زندہ شکل میں دیکھنا ہے تو کبھی علی مرتضیٰ کی صورت میں دیکھنا ہوگا, کبھی حسن مصطفیٰ کی صورت میں دیکھنا ہوگا, کبھی حسین شہید کربلا کی صورت میں دیکھنا ہوگا, کبھی امام زین العابدین محمد باقر کا پور صادق کی صورت میں. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو اب امام حسین نے وہی کیا جو محمد مصطفیٰ ہوتے تو جو کرتے, وہی کیا کرنا تھا جو وہی کیا. آخر حسین نے بدلہ تلا کا لے لیا, آخر حسین نے بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر, بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے, بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے, امام حسین نے وہی تاریخی اقدام کیا. آج ہم اسی صفحے ماتم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین نے جو اقدام کیا اور اس پہ نتیجے کی فکر نہیں کی کہ اس نے ہماری جان بچے گی کہ رہ جائے گی, جائے تو جا چاہے چلی جائے لیکن مقصد کا تحفظ ہو. اسی مقصد کو بچانے کے لیے کبھی امام حسین نے ہزارہ قربانیاں پیش کی. ان میں پہلی قربانی جو پیش کی گئی وہ مسلم ابن عقیل کی قربانی تھی, وہ مسلم کی قربانی تھی. اس لیے کہ اب وہ راسخ ہو گیا دمشق, وہ پہلا سر جو آیا تھا دمشق میں وہ سر مسلم ابن عقیل کا تھا, وہ سر مسلم ابن عقیل ہادی ابن عروہ کا تھا. حسین ابن علی نے جب سب سے پہلے اپنے دوستوں کو یاد کیا تو مسلم کو یاد کیا کربلا کے میدان میں, اینا اینا مسلم ابن عروہ, اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا 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 ہادی ابن عروہ, کہاں ہے مسلم ابن عقیل, کہاں ہے ہادی ابن عروہ, کہاں ہے وہ کوفے کے شہید, کہاں ہے وہ کربلا میں شہید ہونے والے دوست. امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں انہی عزیز دوستوں کو یاد کیا تھا جنہوں نے امام حسین کی توسط سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. مسلم ابن عقیل کی شہادت وہ پہلی قربانی ہے کربلا کی, وہ کربلا کا آغاز ہے جب کربلا کے شہیدوں کی تاریخ پڑھی جاتی ہے. جب شہیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم پہلے مسلم کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ مسلم حسین کے وفادار کا نام ہے, مسلم حسین کے معتمد کا نام ہے. حسین پر سے مسلم نے اپنی جان نثار کر دی, اور جناب مسلم کی شہادت کا بنا والوں میں شامل ہو گئی. جناب مسلم کو پشت بام پہ لے جایا گیا اور جلاد نے مسلم کے سر کو قلم کر دیا, اندازے کو زمین پر پھینک دیا. مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جانے لگا, جس طرح سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے گلے میں خنجر چلایا گیا اور اس کے بعد لاشے کو پامال کر دیا گیا, اسی طرح سے جناب مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا, سر جدا کر دیا گیا اور تن کو زمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار سفر غریبین کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مستحقین کو برپا مسرت فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. سورہ فاتحہ.